اب آپ سورۃ توبہ کی کیسٹ نمبر 9 سماعت فرمائیں۔
ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم۔ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ إلى أن قال: يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين استجارك، الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحت نفوسهم وأموالهم، استجارك أي استأمنك، فأجبوا إلى تلبية يسمع كلام الله، القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله، ثم أبلغ مأمنه أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده۔ المفسر رحمة الله عليه سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اللہ پاک نے حکم فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کوئی مشرکوں میں سے، چونکہ اب مشرکین کے خلاف اللہ نے قتال کا اذن دے دیا، جہاد کا حکم آ گیا کہ جب یہ مدت گزر جائے جو 4 مہینے ہم نے مہلت دی ہے، فقتل المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم، آپ ان کو قتل کریں، ان کو پکڑیں اور ان کو قید کریں اور ان کے ہر راستے پہ پہرا لگا دیں، ہاں اگر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکاتیں ادا کریں تو اب چھوڑ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی بندہ یہ چاہے کہ بھئی مجھے اجازت دیں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ کے ملک میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا قرآن سنوں، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اجازت دے دو، اس کو اجازت دے دو تاکہ وہ اللہ کا قرآن سنیں، آپ اس پہ اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا دین اس پہ پیش کریں، اور اگر اللہ ہدایت دے دے اسلام لے آئے تو الحمدللہ، پھر تو ہمارا بھائی ہو گیا ہو، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر اس کو اس کے امن والی جگہ پر، یعنی اس کو اس کے ملک میں، گھر میں، اس جگہ پر پہنچانا بھی ذمہ داری ہے کہ پہنچائیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہم نے اس لیے اجازت دی ہے کہ یہ لوگ تو شریعت اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے دین کو نہیں جانتے، تو یہ قریب آئیں گے، سنیں گے تو دین کو سمجھیں گے۔ تو اسی لیے علماء متاخرین نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہی بات نکالی ہے کہ جیسے کوئی کافر اب اجازت لے کے، ویزا لے کے آتا ہے آپ کے ملک میں، تو آپ اس کو اجازت دے کے، ہاں جیسے معاملات ہیں اسی طرح اگر وہ دین سیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہے تب بھی آپ اجازت دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ حتی یسمع کلام اللہ، یعنی یہ اجازت نہیں کہ وہ کہے میں 2 سال بیٹھا رہوں، اتنی اجازت دیں کہ بس وہ اللہ کا قرآن سن لے, دو دن چار دن دس دن بیس دن اندازہ ہو جائے کہ واقعی وہ قرآن سمجھنا چاہتا ہے, وہ اللہ کا قرآن سننا چاہتا ہے, وہ دین کی کام کی طرف رغبت لے رہا ہے اور کوئی فساد نہیں کر رہا ہے, تو آپ اجازت دے دیں اور اس کے بعد اس کو اس کے مقام پہ پہنچا دیں. تو اسلام کے بڑے عادلانہ احکام ہیں. تو اب ان آیت میں یہی مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا جس کو مفسر تفسیر فرما رہے ہیں کہ یقول تعالی لنبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ, اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, جن کے بارے میں ہم نے آپ کو حکم دیا ہے قتال کا, وَأَغْلَلْتُ لَكَ اسْتَوَاحَتَ نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ, اور جن کو ہم نے آپ پہ حلال کیا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے, ان کے مال لینے کی بھی اجازت ہے, استجارہ کا استعمانہ کا آپ سے امن طلب کرے, مہلت طلب کرے, فَعَجِبْهُ إِلَىٰ طَلَبَتِهِ, اس کی بات قبول کر لیں, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, تاکہ وہ اللہ کا قرآن سنے, اللہ کے قرآن کے اثرات اس پہ ہو جائیں, اور اس کو امر دین کا ذکر کریں, تاکہ تقیم به علیہ حجت اللہ, اب دو باتیں ہوں گی, یا اسلام لے آئے گا, اگر اسلام نہ لے آئے تو اللہ کی حجت تو پوری ہو گئی نا, کہ دین پہنچ گیا قرآن پہنچ گیا, وہ یہ تو نہیں کہے گا قیامت میں ہمیں تو جی بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں تو قرآن سننے کا موقع نہیں دیا گیا, ہم تو سننا چاہتے تھے لیکن ہمیں تو قریب بھی نہیں آنے دیا مسلمانوں نے. اس کے بعد فرماتے ہیں جتنے دن آپ اس کو اجازت دیں گے امن کے ساتھ, آپ کی ذمہ داری ہے وہ معمون ہوگا اور امان میں ہوگا, حتی الى بلاده, حتی کہ اس کو اس کے شہر اس کے ملک میں واپس کریں اور اپنی جگہ پہ چلا جائے. یہ اجازت ہم نے کیوں دی ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون, اے انما شرعنا امان مصر ہؤلاء, ہم نے کیوں اجازت دی؟ لیعلموا دین اللہ, تاکہ اللہ کا دین سیکھیں, وتنتشر دعوت اللہ فی عباده, اور اللہ کے دین کی دعوت جو ہے وہ دنیا میں عام ہو جائے, تو سب پر اللہ کے دین کی دعوت پہنچ جائے. وقال ابن ابی نجیح مجاہد کی تفسیر یاد آیا, قال انسان یاتی کل اسما تقول وما انزل علیک فہو آمن حتی یاتیک وتسمع کلام اللہ وحتی یبلغ مآمنہ حیث جاء. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بھی اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان یاتی کا, کوئی بندہ آتا ہے آپ کے پاس اور وہ چاہتا ہے لیسمع ما تقول, کیا آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کی دین کی بات سننا چاہتا ہے, قرآن سننا چاہتا ہے, تو آپ اس کو امان دے دیں. لمن جاءہ مسترشدا او فی رسالت, اچھا, اور اس کو ہوتا کہ اللہ کا کلام سنے, وحتی یبلغ ما امنہ حیث جاء, اور سننے کے بعد پھر اس کو واپس بھی اس کی مقام پہ پہنچائیں. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسترشدا او في رساله كما جاءه يوم الحديبيه جماعه من رسل من قريش منهم عروه بن مسعود بن مكرز بن حفص بن اسعيد بن عمر وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في القضيه بينه وبين المشركين فراوا من عذاب بن مسلمين رسول ما بحرهم وما لم يشاهدوا عند ملك ولا قيصر فرجعوا الى قومهم واخبروهم بذلك. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارک کے اترنے کے بعد میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی کوئی کافر آتا مشرک آتا آپ اس کو امان دیتے. سوال یہ ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ کچھ دین سیکھنا چاہتا ہے, یا اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے, یعنی وہ سفیر بن کے آیا ہے, وفد بن کے آیا ہے, قاصد بن کے آیا ہے, یا آیا ہے اللہ کے دین سیکھنے کے لیے, تو حضور اس کو امان دیتے تھے. کما جاء یوم الحدیبیہ جماعت من الرسل, جیسے کہ حدیبیہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافروں کی جماعتیں بڑے بڑے لوگ آئے قاصد بن کر, جن میں عروت ابن مسعود ہے, مکرز ابن حفص ہے, سہیل ابن عمر ہے, اور ان کے علاوہ بھی لوگ ایک کے بعد ایک آتے رہے تاکہ صلح کے قضیے میں بات ہوتی رہے. اور ان کے بعد جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا من نظام المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کافروں نے جب آگے دیکھا مسلمانوں کے دل میں حضور کی عزت و ادب کیا ہے, دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کا ادب نصیب فرمائے, اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت نصیب فرمائے, تو کافر تو دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ حضور کے ایک آنکھ کے اشارے پر صحابہ جان دینے کے لیے تیار بیٹھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرماتے ہیں تو صحابہ پانی بھی نیچے گرنے دیتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا ناک مبارک صاف فرمائیں, لواب مبارک, تو صحابہ لے کے فوراً اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. تو یہ اعظام اور یہ محبت اور یہ ادب جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو کافر دیکھ کے حیران ہو گئے. مالم یشاہدوہ عند ملک ولا قیصر, انہوں نے تو قیصر و کسرا کے دربار میں بھی یہ ادب نہیں دیکھا تھا. ایک ادب ہوتا ہے ڈر سے اور ایک ادب ہوتا ہے دل سے, تو آسمان زمین کا فرق. اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کا دل سے ادب نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب رسول, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء اللہ اور اپنے عباد صالحین سب کا دل سے محبت بھی, ادب بھی اور احترام بھی نصیب فرمائے. یاد رکھیں ہمیشہ بزرگوں کی ایک بات ہے کہ بے ادب محروم شد از فضل رب. بزرگ کہتے ہیں کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی ہر لحاظ سے اللہ کے انبیاء علیہم السلام, اصحابہ کہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, فقہا, اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم اجمعین, اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اور اللہ ہمیں ان سب کا غلام بنائے اور ادب نصیب فرمائے. اگر بے ادبی کرو گے تو دین و دنیا برباد ہو جائے, یہ ہمیشہ یاد رکھے. اللہ بے ادبی سے, گستاخی سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمیں, اب دیکھیں کہ صحابہ کا ادب ہے کہ کافر حیران ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ایسی جماعت تو ہم نے دیکھی ہی نہیں. اس لیے جب وہ واپس آئے تو مشرکین کو آ کے بتایا, انہوں نے کہا تم اس جماعت کا کیسے مقابلہ کرو گے جو حضور کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں. اگر آقا وضو فرمائے تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ ہو تو وہ اپنی شیشیوں میں بند کر کے عطر بنا لیتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے جب ہم بیٹھتے تھے ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی سوال کرنے کی, ہم اس ادب سے بیٹھتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. صحابہ کہتی ہیں صرف دو ہزار شخصیات ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ جو نظر اٹھا کے محمد مدنی کے چہرے پہ دیکھ سکتے تھے, صرف ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما, وکانا ینظر الیہما, اور حضور بھی ان دونوں کی طرف دیکھتے تھے, وہ ابتسم اور تبسم فرماتے تھے, مسکراتے تھے. تو یہ شان جو ملی ہے یہ ہے مقام ادب. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے اپنے اساتذہ میں, الحمدللہ اپنے علماء میں, کہ اپنے استاذوں کا اتنا ادب ہے, اللہ اکبر. اور کتاب, جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا بھی ادب. اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ, اگر کتاب یوں کھلی ہوتی نا جی, اچھا دوسری کتاب ادھر رکھی ہے, تو آپ اٹھ کے ادھر آ جاتے, ادھر آگے بیٹھ جا. حضرت نہیں بھائی, وہ مجھے اٹھنے میں کیا حرج ہے, کتاب کو کیوں الٹا کرو. اب حالانکہ یہ کوئی حکم نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ ادب کا مقام ہے. جن کو اللہ ادب دیتے ہیں نا, پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مقام ادب جو ہے کیا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج سے واپس تشریف لے آئے تو ایک جگہ سواری آپ نے روک, آپ اپنی سواری سے اترے, لوٹا مبارک پانی کا جو برتن تھا جو بھی چیز تھی ہاتھ میں لی, اور ایک جگہ جا کے بس ایسے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد آ گئے, اب دیکھنے والے حیران ہیں. انہوں نے کہا بھی نہ تو آپ نے کوئی پیشاب فرمایا, نہ وضو فرمایا, نہ استنجا فرمایا, ایسے چلے گئے بیٹھ گئے. راگن حیران ہو گئے بھی بلا وجہ جا کے بیٹھنا. انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آج تو آپ نے ایسا کام کیا ہے, ہم حیران ہو گئے. سواری روکی, سفر رک گیا, اترے, پانی لے گئے, دور چلے گئے, وہاں جا کے صرف بیٹھے رہے, بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے. فرمایا بھائی مجھے استنجے کی تو ضرورت نہیں تھی, لیکن اسی جگہ میرا محبوب اترا تھا, میں چاہتا تھا کہ وہ سنت نہ چھوڑ جائے. اتباع یہ ہے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آج تو بھائی استاذ کی تو بات ہی کوئی نہیں, آج تو لوگ ائمہ کرام اور مجتہدین عظام کا نام بھی ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی گھر کا کوئی چھوکرا ہو, کوئی ملازم ہو, کوئی گھر میں کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا, ایسے نام لیں گے جیسے تھوک نکالنے کے. انا للہ و انا الیہ. اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا, اللہ کے گھر میں سب کے لیے رحم مانگا کریں. یہ مقام ادب ہے, اللہ حرمین کا بھی ادب نصیب فرمائے, اللہ مسجد الحرام کا بھی ادب نصیب فرمائے, اللہ مدینۃ الرسول کا بھی ادب نصیب فرمائے. میرے بھائی ادب جو ہے یہ ادب ہی گویا کہ سارا دین ہے ہی ادب, یعنی جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ الدین کلھا ادب, دین ادب ہی کا نام ہے. جب دل میں ادب آ گیا دین آ گیا, اور ادب ختم ہو گیا گویا دین سے آدمی ہٹ گیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے آپ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ عظام, بڑے بڑے لوگ جن کی زندگیاں حضور کی محبت میں گزر گئی ہیں, امام مالک جیسا آدمی, امام دار الحجرہ رحمت اللہ علیہ, وہ سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے علماء جب مدینہ منورہ میں جاتے, ذل حلیفہ سے اس زمانے میں پرانے تھے, اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی ترقی ہو گئی اور راحت مل گئی, تو اس زمانے میں تو سڑکیں بھی کوئی نہیں تھیں, پتھر کے راستے ہوتے تھے, پتھر پہ چلنے کا آپ کو اندازہ ہے, تو سواریوں سے اتر جاتے تھے کہ بھئی اب پیدل جائیں گے اور درود پڑھتے ہوئے جائیں گے, اب حضور کا شہر نظر آ رہا ہے. تو یہ مقام محبت ہے, یہ مسائل نہیں ہوتے, ہر چیز کے آداب ہیں. اب دیکھو نا شریعت میں ادب ہمیں حکم ہے, نماز کے لیے پہلے کیا کرو, وضو. یہ شریعت کا حکم کیا ہے, ہم نے وضو کرنا. وضو کیا کرنا ہے, یہ تین دفعہ ہاتھ دھونا ہے, تین دفعہ کلی کرنی ہے, ناک میں پانی دینا ہے, پھر چہرہ دھونا ہے, پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے, پھر فک تک, پھر مسا کرنا ہے, پھر پاؤں دھونا. یہ وضو, اب شریعت کا حکم یہی ہے. اب یہ تو نہیں رہ گیا وضو کے بھی آداب, یہ تو نہیں کہ ایسے ہاتھ دھو کے دوسرا ہاتھ اس کے منہ میں اور تیسرا ہاتھ اس کے منہ, اور کہو وضو کر رہا ہوں. یہ کون سا وضو ہوا, آپ ٹانگیں اونچی کر رہے ہیں اور پاؤں نیچے کر رہے ہیں اور پاؤں ایسے دھو رہے ہیں کہ سارے کپڑے ساتھ والوں کے گئے. تو یہاں بھی ادب ہے کہ اتنا پانی کھولیں کہ پانی ضائع نہ ہو جائے, پانی اللہ کی نعمت ہے. آپ اگر ایک نہر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پانی میں اسراف نہ کریں, پھر اپنے ہاتھ ایسے دھوئیں کہ دوسرے کو ایذا کا باعث نہ بنے کہ ایذا مسلم جو ہے وہ حرام ہے, پھر اپنی توجہ جو ہے وہ کامل وضو کی طرف رکھیں تاکہ کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہ ہو جائے, اور منہ دھوئیں تو یہ مانا نہیں کہ ایسے مارے کہ دور سے آواز آئے, لوگوں کو پتہ لگے کسی نے تھپڑ مارا اس کو, یہ مانا نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ حکم تو ہے ہمیں وضو کا, اب وضو کے آداب جو ہیں وہ تو ہمیں خود سمجھ جانے چاہیے. اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے کہ نہیں عطا فرمائی, اس لیے ہمیشہ یاد. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کے لیے آ رہے ہو, فرمایا علیکم السکینت والوقار, فرمایا خبردار ادب کے ساتھ چلو, وقار کے ساتھ چلو, مت دوڑو, جو تیرے مقدر میں ہے وہ نصیب ہو جائے گی. اگر رکعت چھوٹ گئی بعد میں پوری کر لو, لیکن دوڑنے کا حکم نہیں ہے, تاکہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہو تو وقار کے ساتھ ادب کے ساتھ. چلنے میں بھی آداب ہے. اب یہ بول دو یہ دوڑنا شروع کر دو کہ بس میں نے جب سانس چڑھا ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں, اللہ اکبر بھی کہا ہے نہیں, میں نماز میں مل گیا ہوں, یہ کون سی نماز ہے؟ تکبیر تحریمہ ہی نہ کہو تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی نماز جو کھڑی ہو وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں, دوڑ لگا کے ایسے ملتے ہیں, اس میں چڑھا ہو اس کو کوئی پتہ نہیں, کوئی اللہ اکبر کہنا ہے نہیں کہ, بس نماز مل گئی ہے مجھے. یہ کوئی شریف نہیں. ہر چیز کا ادب ہے, وضو کے آداب ہیں, نماز کے آداب ہیں, طہارت کے آداب ہیں, غسل خانے میں جانے کے بھی آداب ہیں کہ پاؤں پہلے بایاں اندر رکھنا ہے, بعد میں دایاں اندر رکھنا ہے, مسجد میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں. حضرت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے تو میں نے بھی زیارت کی تھی ان کی, اس وقت بہت ہی عاجز تھے, بہت ہی عاجز ہو گئے, بڑھاپا تھا بہت زیادہ, بہت بڑے عالم تھے اور ماشاءاللہ بہت عظیم مدرسہ ہے جلال آباد میں, اب بھی اللہ کا شکر ہے مدرسہ قائم ہے, تو میں نے بھی بڑھاپے میں دیکھا ہے. اب اندازہ فرمائے کہ یعنی موٹر میں چڑھنا ہے تو وہ فرما دے کہ نہیں بھی پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے. اچھا اب موٹر میں مشکل ہے, دایاں پاؤں کیسے رکھو؟ ابھی آپ جب جائیں گے نا موٹر میں دیکھیں پہلے آپ کا بایاں پاؤں ہوا, کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا. لیکن بزرگ ہر بات پہ کہ بھی حضور پاک نے ہر چیز میں جو دائیں چیز کو مقدم, اچھا وہ پہلے لازمن دائیں پاؤں رکھتے پھر بایاں پاؤں رکھتے, بےچارے کئی دفعہ سیدھا الٹا ہونا پڑتا. لیکن پر بڑھاپا, کمزوری, بیٹھنا مشکل, اٹھنا مشکل, تو اب یہ کوئی بات نہیں. اب آپ کہیں جی کہ بھئی حکم تو نہیں ہے کہ بھئی موٹر میں بھی دایاں پاؤں رکھو, تو حدیث مبارک ہے کان یحب التیامن, حضور ہر چیز میں دائیں کو پسند فرماتے تھے, کلہا ہر معاملے میں, صرف ایک جگہ ہے جہاں بایاں پاؤں پہلے رکھیں گے اور وہ کیا ہے؟ حمام. جب آپ غسل خانے میں جائیں گے تو پہلے بایاں پاؤں, یا مسجد سے جب آپ نکلیں گے تو پہلے, یہ ایک آداب ہیں. تو یہ محبت ہوتی ہے, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا کرے. آپ نے کبھی خیال نہیں کیا ہوگا لیکن ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ سب سے پہلے قمیض پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں بازو دیں گے, اس کے بعد کپڑا گلے میں ڈالیں گے, پھر بایاں بازو پہنیں گے. مزہ رہے گی اس کی خلاف ورزی ہو جائے, سرمے پہننا ہے مزہ رہے گی اسے ہاتھ میں لینے, پہلے دائیں ہاتھ میں پہنیں, حجامت بنائیں گے تو پہلے ہدایت کریں گے بھائی ایسے کھڑے ہو اور میرے دائیں ہاتھ سے شروع. وجہ کیا ہے؟ تاکہ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کرو اللہ پاک ہمیں بھی, آپ کو بھی, ہماری اولادوں کو بھی, سب کو حضور کا غلام بنا دے اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ نصیب فرما دے, اور حضور کی محبت کا کوئی قطرہ نصیب فرما دے تاکہ اسی محبت میں زندگی گزرے اور حضور کی محبت میں موت آئے. اس لیے وہ سلامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ جب وہ فرعون بن عذاب المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحرہم, کہ جب کافروں نے دیکھا کہ صحابہ حضور کی کیسے عزت کرتے ہیں وہ تو حیران ہو گئے. مالم یشاہدوہ عند ملک ولا قیصر, ان نے کسی بادشاہ کے دربار میں یہ ادب نہیں دیکھا تھا, یہ محبت نہیں. فرجعوا الی قومہم واخبروہم بذلک, جب واپس آئے ان نے اپنی قوم کو بتلایا کہ کیسے صحابہ حضور کا ادب کرتے ہیں. وکان ذلک وامثالہ من اکبر اسباب ہدایت اکثرہم, بہت سارے لوگوں کو یہ منظر جو تھا وہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا, کہ یہ ادب جو ہے نا وہ دوسروں کو ہدایت اسلام کا ذریعہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالی, اسی طرح میں نے سنا ہے اللہ اعلم یعنی اس واقعے کے اندر کس قدر حقیقت ہے, مجمع الفہد جو ہے مدینہ منورہ میں جہاں قرآن چھپتے ہیں, اللہ بادشاہ سلامت کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے, کہ انہوں نے جو قرآن کی خدمت کی ہے نا اس دنیا میں کوئی مثال نہیں. آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا یہ قرآن شریف جو مدینہ منورہ میں چھپ رہا ہے نا, اس کے کاغذ پہ غور کریں, اس کی طباعت پہ غور کریں, اس کی پرنٹنگ پہ غور کریں, اس کی سیت پہ غور کریں, اس کے جلد پہ غور کریں, اس کی ترتیب پہ غور کریں, تدوین پہ غور کریں, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے قرآن. اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے. اور پورے عالم میں الحمدللہ اس ملک نے قرآن پہنچایا اور کوشش فرمائی کہ ہر زبان میں ترجمہ ہو جائے. تو اس میں اب یہ مسئلہ تھا کہ قرآن شریف جب لکھا جاتا ہے لازمی بات ہے کوئی کہیں لفظ غلط ہو گیا تو بھئی اس کو کاٹ دو پھر لکھو, کسی جگہ نقطہ کم پڑ گیا زیادہ نہیں بھی اس کو کاٹو اور لکھو تاکہ غلطی نہ آئے. تو وہ جو ٹکڑے جمع ہوتے تھے اب اس کا کیا کیا جائے, وہ ٹکڑے کو تھوڑے تو نہیں ہوتے نا جہاں لاکھوں قرآن چھپیں گے. تو اب اس کے لیے بطور خاص انہوں نے انتظام کیا, ایسی مشینیں منگوائی گئیں کہ ان میں ڈال دو اور وہ ہوا بن جاتے تاکہ بے ادبی نہ ہو اللہ کے قرآن, حالانکہ وہ قرآن میں جمع ہی نہیں ہوا, وہ تو ابھی بن رہا ہے لکھا جا رہا ہے ابھی دفتین میں نہیں آیا ہے, لیکن اس میں قرآن کی آیت تو آ گئی ہے نا, اس لیے اہتمام کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم لوگ جو تھے قرآن کے اس ادب کو دیکھ کے متاثر ہو گئے کہ یہ قوم جب اللہ کے کلام کا اتنا ادب کرتی ہے تو ان کے دلوں میں پھر اللہ کے رسول کا کیسے ادب ہوگا اور اللہ کے فرامین کا کیسے ادب ہوگا. تو کئی لوگوں کی یہی باتیں جو ہیں وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو حدیبیہ میں صحابہ کے ادب کا جو منظر تھا وہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا. وَلِهَذَا أَيْضًا لَمَّا كَانَ رَسُولُ مُسَيْرَمَةَ الْكَذَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لَهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْرَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلَا أَنَّ رُسُلَا تُقْتَلَ ضَرَبْتُ عُنُقَكَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسیلمہ بن الکذاب یہود جس نے دعوی نبوت کیا تھا, جھوٹا نبوت کا دعویٰ جس نے کیا, اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اب جب وہ قاصد آیا تو حضور نے اس سے پوچھا اور فرمایا کہ اتشہد ان مسیلمہ رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ تو اس نے کہا کہ نام. تو آپ نے فرمایا کہ لولا ان الرسل لا تقتل, اگر قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا, ورنہ لضربت عنقک, میں تیری گردن اڑا دیتا کہ تم جھوٹے نبی کے ماننے والے ہو. تو اسی لیے ویسے بھی مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ قاصد ہے تو حضور قاصد کو قتل نہیں کرتے تھے. اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ ان احد من المشرکین استجارک, اگر وہ آپ سے امن مانگے تو آپ اس کو امن دے, حتی یسمع کلام اللہ, تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں لمن جاءہ مسترشدا او فی رسالت, یا کوئی دین سیکھنے کے لیے آتا یا کوئی قاصد بن کے آتا تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں اس کو امان دیتے تھے. آپ نے فرمایا اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. وقت قید اللہ فی عمارت ابن مسعود علی الکوفہ. اب کہتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کی شان دیکھو کہ یہی بندہ جس کو حضور نے فرمایا تھا نا کہ آج اگر تو قاصد نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا, اللہ نے اس کی گردن اڑا دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب آپ کوفے میں تھے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مسعود رحمہ اللہ تعالی کان یقال له ابن النواحہ زہران فی زمان مسعود نتنو یشن مسلم رسالتی فارسل ایدئی ابن مسعود وقالو انکا الان لستوی رسالت وامر بی بضربت انقہو لا رحمہ اللہ ولا نہو. تو اس کو ابن النواحہ کہتے ہیں, یہ پھر حضرت ابن مسعود یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہائے صحابہ میں سے ہیں اور جنہوں نے کوفے میں جا کے علم کا مرکز بنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, تو جب آپ وہاں تھے تو ان کے زمانے میں یہ ظاہر ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اب تم قاصد بن کے نہیں آئے ہو, حضور کے زمانے میں تو قاصد بن کے آیا تھا, حضور نے چھوڑ دیا, اب میں تمہیں کہتے چھوڑوں, حکم دیا اڑا دو گردن اس کی, تو اس کی گردن اڑا دی گئی. مفسر کہتا ہے کہ لا رحمہ اللہ, اللہ اس پہ رحمت نہ کرے, جھوٹے نبوی کو ماننے والا, لعنہ اللہ, بلکہ اللہ اس پہ لعنت کرے. تو اس لیے اللہ کے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتے اللہ نے وہ بھی سچے کر دی. والغرض انه من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام في اداء رسالت او تجارت او طلب صلح او محادنه او حمل جزيه او نحو ذلك من الاسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أوتي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ کیا بھی نکلا کہ اگر کوئی شخص دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف آتا ہے لیکن وہ قاصد بن گیا ہے او تجارت یا تجارتی معاملے میں آیا ہے او طلب صلح یا کسی مسئلے میں صلح کا طالب بن گیا ہے صلح کرنا چاہتا ہے یا جزیہ دینے کے لیے آیا ہے اور نحو ذلک من الاسباب ان امور میں سے کسی کام کے لیے آیا ہے وطلب من الامام او نائبہ اس نے امام وقت سے یعنی جو اس وقت بادشاہ ہے یا جو اس کا نائب ہے اس سے امان مانگی ہے اوتیا امانا ان کو امان دی جائے گی ما دام مترددا فی دار الاسلام جب تک وہ مسلمانوں کے ملک میں رہے گا شہر میں رہے گا وہ امان میں رہے گا وحتی یرجع الی مأمنہ ووطنہ حتیٰ کہ وہ لوٹ جائے پھر اپنے گھر اپنے وطن اپنے مامن کو یعنی اس کو ہم قتل نہیں کریں گے. تجارت کے لیے ہے کافر آیا ہوا ہے یا مسلمانوں سے کوئی صلح کرنی ہے کوئی معاہدہ کرنا ہے یا ان پر جو جزیہ ہے وہ جزیہ اکٹھا کر کے پہنچانے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کو ہم امان دیں گے اللہ کے حکم پر. لیکن قال العلماء لا يجوز ان يمكن ان يمكن من الاقامه في دار الاسلام سنه ويجوز ان يمكن من الاقامه اربعة اشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على اربعة اشهر ونقصا سنه قولان. اب یہ بھی فرمائیں گے علماء یہ علماء یہ فرماتی ہے کہ لا يجوز ان يمكن من الاقامة في دار الاسلام سنة اس کو یہ نہیں کہ ایک سال تک ہی چھوٹ دے دو بلکہ چار مہینے کی اجازت دے دو یا چار مہینے سے کچھ کم یا چار مہینے سے کچھ زیادہ. اور مفسر فرماتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء کے دو اقوال مبارک ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سال سے کم ہو بعض کہتے ہیں سال تک ہو تو اس میں دو اقوال ہیں. تو اب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو خود اتنا بڑے عالم ہیں جو محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں مورخ بھی ہیں اللہ نے بڑا علم دیا ہے اور پھر اللہ نے ان کے علم کو اپنی رحمت سے قبول بخشا ہے. یاد رکھیں کہ کسی چیز کا قبول ہونا جو ہے اللہ کی رحمت سے. اب دیکھیں کہ بعض علماء ہیں بڑی بڑی انہوں نے دقیق کتابیں لکھی بڑی بڑی محنتیں کی ہیں لیکن کسی نے کتاب پڑھی بھی نہیں. اور بعض علماء ہیں ایسی سادہ سی کتابیں لکھ جاتی ہیں اور ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں تو یہ قبول اللہ ڈالتے ہیں یہ کسی بندے کی طاقت نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے ان کی تفسیر کو کتنا بڑا قبول بخشا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں اور کسی مدرسے میں چلے جائیں وہ احناف کا ہے وہ شوافے کا ہے وہ مالکیہ کا ہے وہ حنابلہ کا ابن کثیر پڑھی جائے گی رحمت اللہ علیہ اجمعین. یعنی اللہ نے اتنا بڑا قبول بھی بخشا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ائمہ اربعہ سے باہر نہیں نکلتے. کہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اس لیے اندازہ کریں کہ ائمہ اربعہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ جب اتنے بڑے لوگ بھی ان سے باہر نہیں جاتے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین. يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ورضته إياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك الصيف المريف أين سقفوا. فقال تعالى كيف يكون للمشركين عهد أمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافر نبيه ورسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام يعني يوم الهديبية كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا حتى يبلغ به الله الآية فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم مهما تمسكوا بما قدموهم عليه وعهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين. اب اللہ تبارک و تعالی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین کو یہ مہلت کیوں دی گئی. جب اللہ نے مشرکین کے قتال کا حکم دے دیا کہ چار مہینے کے بعد ان کو جہاں ملے قتل کرو, تو یہ مہلت آخر چار مہینے کی بھی کیوں دی گئی؟ وہ تو مشرک ہیں, وہ تو دشمن ہیں, وہ تو آدھا اللہ ہے آدھا دین ہے. تو اب مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے حکمت بیان فرمائی مشرکین کی برات اور اس کی مہلت میں, اس کے بعد اجازت دی قتل کے قتال کی. فرمایا کہ ان کو کیسے امان ہے اور وہ کیوں چھوڑے جائیں, حالانکہ وہ اللہ سے بھی کفر کرنے والے, رسول سے بھی کفر کرنے والے. فرمایا حکمت ہے کیونکہ ان لوگوں سے وعدہ ہوا تھا, صلح الحدیبیہ ہمیں 10 سال کے لیے وعدہ ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وعدے میں خیانت کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اور پھر اسی میں بھی حکمت دی کہ اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت نصیب کر دی, کتنے لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بن گیا. اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا الذین آہدتم عند المسجد الحرام, وہ معاہدہ کون ہے؟ یوم الحدیبیہ. جیسے اللہ نے فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ, اللہ نے فرمایا یہ کافر جنہوں نے روکا تم لوگوں کو مسجد الحرام آنے سے, اس حال میں کہ جانور قربانی کے لیے تیار کھڑے ہیں, ان کو محل اپنے مقام پہ پہنچنے سے روکا گیا. اللہ نے فرمایا یہ کافر ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن فمستقاموا لکم, جب تک وہ اپنے عقد پہ اپنے عہد پہ پکے رہیں, پکڑے رہیں, جمے رہیں, تو آپ بھی ان کو مہلت دیں. فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین, اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ لوگ جو وفا کرتے ہیں اپنے عہد پہ, جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد. وقد فعل رسول اللہ ذالک والمسلمون, مفسر فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے, میرے مدنی پاک نے, سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھی عہد پورا فرمایا اور صحابہ نے بھی عہد پورا فرمایا. استمر العقد والہدنۃ ما مکہ من ذی القعدہ فی سنہ 6 الی ان نقضت قریش العہد, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اور صحابہ نے اس عہد کو, اس صلح کو جو مکے والوں سے کی گئی تھی ذی القعدہ سنہ 6 ہجری میں, آپ قائم رہے الى ان نقضت قریش العہد, حتیٰ کہ قریش نے وہ عہد توڑا. وملؤوا حلفاءهم وهم بنو بکر على خزاعۃ احلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتلوہم معہم فی الحرم ایضا, سب سے پہلے قریش نے عقد توڑا تھا, چونکہ بنو خزاعۃ جو ہے وہ حلیف ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے, اور بنو بکر جو تھے یہ حلیف تھے قریش کے, تو قریش نے بنو بکر کی مدد کر کے خزاعۃ پہ حملہ کیا, بلکہ خزاعۃ کے کچھ لوگ اگر حرم میں ہیں تو وہاں بھی قتال کیا. تو مشرکین نے عہد توڑ دیا, لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ اپنے عہد پہ قائم رہے. اس کے بعد کہتے ہیں من ذلک وعدہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے عہد توڑنے کے بعد پھر میرے مدنی پاک نے چڑھائی کی. فی رمضان سنت 7 ہجری میں ففتح اللہ علیہ البلد الحرام ومکنہ من نواسیہم وللہ الحمد والمنہ. اب حضور پاک 8 ہجری میں آئے, اللہ نے آپ کو طاقت دی, اللہ نے مکہ بھی فتح کرا دیا, اور کافروں کی پریشانیاں بھی پھر حضور کے آگے قیدی بن کے آ گئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں واترک من نسل من بعد القاری والغلبت علیہم فسموا الطلقاء, باوجود اس کے کہ اب حضور غالب ہیں، اب حضور فاتح ہیں، اب وہ قیدی ہیں، لیکن جو بھی اسلام لایا انہوں نے تلقات میں بھی حد ہے. وَقَانُوا قَرِيبًا مِنْ الْفَيْنِ، 2000 کے قریب. وَمَنْ اِسْتَمَرَّ عَلَىٰ كُفْرِهِ وَفَرَّنِ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم باسا الیہ بالامان والتسیر فی الارض 14 اشہر یذہب حیث شاء. ایک تو وہ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے، ان کو تو حضرت نے فرمایا طلقاء آزاد، تمہارے لیے کوئی سزا جزا نہیں. اچھا بعض لوگ تھے وہ کفر پہ پکے رہے، بعض لوگ تھے وہ کفر پہ رہے اور ڈر کے مارے بھاگ گئے، ان کو بھی حضور نے فرمایا ابھی 4 مہینے کے لیے تمہیں بھی امان ہے، کوئی بات نہیں، مکے میں واپس آ جاؤ، مکے میں رہو، 4 مہینے تک تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، 4 مہینے کے بعد تمہیں پھر یہاں سے نکالا جائے گا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَمِنْهُمْ صَفْوَانِ ابْنِ اُمَيَّةَ وَإِكْرَمَةَ ابْنِ أَبِي جَهْلٍ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ هَدَاهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ السَّمِعِ التَّامِ وَاللَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ مَا يُقَدِّرُهُ وَيَفْعَلُهُ. صفوان ابن امیہ بھی انہی لوگوں میں ہیں، اکرمت ابن ابی جہل بھی انہی لوگوں میں ہیں جو بھاگ گئے، پھر حضور نے امان دے دی. اور اس کے بعد مفسر فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے ہداہم اللہ بعد ذالک الی الاسلام التام، پھر اللہ نے ان کو اسلام کامل کی ہدایت عطا فرمائی کہ وہ اکرمہ پھر بطل من ابطال الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے پھر آپ کو مقام صحابہ میں بہادر بنایا، حتیٰ کہ خالد بن الولید کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا تھا تو اکرمہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا، اور اس تمام محامد اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں وہ ہر بات پہ قادر ہیں، وہ جب چاہیں دلوں کو بدل دیں، وہ چاہیں تو کفر و شرک سے نکال کے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیں، اور وہ چاہیں تو کسی کو گمراہ کر دیں. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے مقدر میں اللہ گمراہی کا فیصلہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت کا فیصلہ فرمائے. فرماتے ہیں کیف ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمۃً یرضونکم بافواہم وتابا قلوبہم واکثرہم فاسقون. اللہ نے فرمایا قل تعالی محرزا للمؤمنین معادات والتبری منہم مبینا انہم لا یستحقون ان یکون لہم احد لشرکہم باللہ تعالی وکفر برسول اللہ فلو انہم لو ظہروا علی المسلمین ودیروا علیہم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة أكرم الله فيهم باس إلا القرابة والذمة الأحد. وقد قال زاك وصديق ما قال تميم المقبل أفضل الناس خلوف خلفوا قطعوا إلا وعراك الرحمي. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنهم وجدناهم كاذبا إلا هم وذر إلا والأحد لا يكذبوا. اور اللہ نے فرمایا میرے اپنے بندوں کو ایمان والوں کو کہ دشمن تمہارے کافر دشمن ہیں، تم ان سے آپ عداوت رکھو اور برات کا اظہار کرو. اور اللہ نے بیان فرما دیا کہ ہم وہ کفر پہ اور شرک پہ رہنے کے بعد کسی چیز کی رسپیات کے مستحق نہیں ہیں. وَلِأَنَّهُمْ لَوْ ظَهَرُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر خدا نہ خواستہ کافر تم پہ مسلط ہو جائیں لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمۃ. الا کہتے ہیں رشتہ داری قرابت داری، ذمہ کہتے ہیں عہد. اللہ نے فرمایا میرا بدنی اگر یہ کافر غالب ہو جائیں یہ تو نہ رشتہ داری کا خیال کریں گے نہ کسی معاہدے کا خیال کریں گے، یہ تو مسلمانوں کو فوراً نقصان پہنچائیں گے، ان کو تو کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طلحہ، حضرت اکرمہ، حضرت اوفی، حضرت ابن عباس سے یہ قول نقل فرماتے ہیں الالو علمانا قرابت رشتہ داری والذمتو ذمت کا معنی کیا ہے یعنی عہد. ایک کافروں کو کیا نہ ان کو کسی کی قرابت کا حیا ہوگا نہ کسی کے عہد کا حیا ہوگا، جیسے کہ حضرت ابن ثابت نے بھی فرمایا تھا وجدناہم کاذبن الہم، ہم نے پائے جھوٹے ہیں کوئی رشتہ داری نہیں ان کے نزدیک. حالانکہ قرابت داری یا عہد والا بندہ جو ہے جھوٹ نہیں کرتا، لیکن یہ کافر تو ہر حال میں جھوٹے ہیں. وقال ابن ابی نجیح ان مجاہد لا يركبون في مؤمن الا قال الا الله وفي روایت لا يرقبون الله ولا غيره. اور بعد نے کہا کہ ال ال کا معنی انہوں نے کہا اللہ, تو اگر کیا مانا کہ اگر کافروں پہ غالب آ رہی ہے تو خدا کا بھی شرم نہ کریں کہ بھی یہ بندے ہیں خدا کے ہم رعایت کر لیں, یہ تو اس کا بھی خیال نہیں کریں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مختلف لغتوں میں مختلف معنی ہوتے ہیں ہمیشہ. مثلا جبرائیل یہ اللہ کے فرشتے کا نام, اسرافیل میکائیل. اب علماء نے لکھا اس کا مانا کیا ہے, عبداللہ جبر مانا عبد, عیل مانا اللہ, تو مانا کیا ہوگا عبداللہ, حالانکہ ظاہر ہم کہہ رہے ہیں جبرائیل. اسی طرح میکائیل, اسی طرح اسرافیل, سب کا مانا کیا ہے اللہ, عبداللہ. کیوں؟ یہ سب اللہ کے بندے ہیں, عباد مکرمون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ترجمے ہوتے ہیں مختلف لغات میں, جیسے کہ ہم اللہ کو خدا کہہ دیتے ہیں یہ ترجمہ ہوتا ہے, یہ معنی نہیں کہ اب خدا کو نیا نام ہم نے نکالا ہے. اب جیسے کوئی کہے ایل, پھر نیا نام نکالا ہے, تو ایل بمانے اللہ ہے, جبرائیل یعنی عبداللہ, میکائیل عبداللہ, اسرافیل عبداللہ. تو ہر لغت میں ایک جیسے لفظ آ گیا اللن ولا ذمہ, تو ال بمانا قرابت, ذمہ بمانے احد, یا ال بمانے اللہ, لا يرقبون فی اللہ, کہ وہ تو اللہ کا بھی رعایت نہیں کریں گے. تو اس لیے بات کو سمجھا کریں, اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے. قال ابن جریر حدثنی یعقوب قال حدثنی سلیمان نبی مجلس فی قول لا يرقبون فی مؤمن ولا ذمۃ مثل قولی. اچھا الحمدللہ مفسر بھی وہی تفسیر فرما دی, مثل قولی جبریلا میکائیلا اسرافیلا کانہ یقول لا يرقبون اللہ والقول الاول وازہر واشہر علیہ الاکثر وان مجاہد ایضا الا الاحد وقال قتادہ دال الا الحلف. انہوں نے کہا کہ ال کا معنی قرابت بھی ہے, اور بعد میں فرمایا کہ الن کا معنی معاہدہ بھی ہے, اور بعد میں فرمایا ال کا معنی قسم بھی ہے, اگر ان کی آپ کے میں کوئی احد ہو, قسم ہو, یہ کسی چیز کا بھی خیال نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. حال ایک دوست نے, بھائی نے پوچھا ہے کہ طواف کی حالت میں اس بات تو کوئی نہیں ہوتا, اضطباع ہوتا ہے, کیا معنی؟ کندھا نکالنا, رمل مانا پہلوانوں کی طرح چلنا, قوت کا مظاہرہ کرنا. اگر کوئی بندہ کندھا نہیں نکال سکا پہلے تین چکروں میں بھول گیا ہے اور رمل نہیں کر, کوئی بات نہیں ہے, بہرحال اس کو سنت کا ثواب تو نہ ملا لیکن جرمانہ کوئی نہیں. میں ایک مسجد کے باہر لوگ جنازہ لایا, امام نے مسجد کے اندر سے کھڑکی کھول کے جنازہ پڑھایا. مجھے کیا پتا کھڑکی کیسے تھی, کہاں تھی, کیسے نہیں, اس امام سے پوچھو جس نے پڑھایا جنازہ, وہ پڑھایا جواب مولوی مکی دے. یہ کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ بھائی جس مولوی نے جنازہ پڑھایا جا کے پکڑو, اس کے گلے میں ڈالو رسی. اللہ کے بندے یاد رکھو کہ یہ اب حالات ہیں سامنے, کہ کیا وہ جگہ ملی ہوئی ہے, صفیں اس کے پیچھے تھیں, وہ صفوں سے آگے تھا, یا وہ اوپر کھڑا ہے اور کوئی صف نہیں ہے اس کے پیچھے, پھر کیسے پڑھا رہا ہے؟ اب جب تک ہم وہ جگہ نہ دیکھ سکے میرا بھائی کیسے بات کریں؟ 50 عدد اگر طواف کریں یکے بعد دیگرے تو کیا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے. جب ایک طواف کرنے میں ولد اسماعیل یعنی اولاد اسماعیل میں کوئی غلام خرید کر کے آزاد کرو تو ایک ثواب ہوتا ہے ایک طواف کے برابر. ایک غلام پہ کتنے پیسے لگیں گے؟ ولد اسماعیل میں پہلے غلام ملے گا کہاں؟ اور باقی رہا کہ کٹھے کرو, یہ کوئی حکم نہیں ہے. بعض جو لوگ کہتے ہیں 50 طواف کرو یہ ہوگا, ایسی کوئی حدیث مبارک نہیں. ویسے اللہ آپ کو چاہے 50 کی توفیق دے یا 500 کی توفیق دے, ہمیشہ یاد رکھو کہ جو عبادت قرآن و سنت میں ثابت ہو اس کے زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہوتا ہے, کیونکہ طواف اللہ کا حکم ہے کہ ولی طوفو بالبیت العتیق.
اب اسی طرح میرے محبوب نے طواف کیا، انبیاء نے طواف کیا، صحابہ نے طواف کیا، تو جتنا اللہ آپ کو نصیب کرے. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے الحمدللہ کہ مکہ میں رہتے ہوئے نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہی طواف ہے، کیونکہ قرآن آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، تہجد اشراق وابین آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف جو ہے وہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ نہیں ہو سکتا. عصمت جو ہے یمن لے، اس زمانے میں جو لوگ تھے حملہ ہوا لے گئے پھر واپس آ گیا الحمدللہ. کون لوگ تھے مجھے ملے تھے، اگر کوئی آدمی اپنا رشتہ دار زندہ ہے اس نے وصیت کی ہے تو اس کے لیے عمرہ کریں، اگر وصیت نہیں کی تو آپ اپنے لیے عمرہ کریں اور ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ اجر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے کاروبار ہے کہ بس چلاتے ہیں ہم ٹرانسپورٹ، تو زکات جو ہے میرے بھائی، زکات کا معنی یہ ہے کہ تم نے ایک مہینہ مقرر کیا ہے زکات کا، مثلا ہر سال رمضان میں زکات نکالتے ہو، تو اب رمضان جب اگلا آئے اس وقت جو تمہارے پاس آمدنی ہے اس کا 2.5% یعنی 1000 کے پیچھے 25 روپے تم نے دینے. اب چاہے کچھ پیسے تمہیں 10 دن پہلے ملے ہیں، کچھ پیسے تمہیں 6 مہینے پہلے ملے ہیں، کچھ تمہیں 2 مہینے پہلے، تو یہ مانا نہیں ہوتا کہ ایک ایک روپے پہ سال گزرے، اس طرح پھر کسی کا بھی سال نہیں گزرے گا. مانا یہ ہوتا ہے کہ جو تم نے وقت مقرر کر دیا ہے اور اس کے بعد جو تمہاری آمدنی آئی ہے، تنخواہیں دے کے، خرچے دے کے، ہر چیز نکال کے خالص نفع آیا ہے، وہ جو بچے گا اس کا 2.5% حساب کر کے زکات ادا کر دو گے. کوئی آدمی قعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود پڑھ لے تو احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، سجدہ صحب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک معاف ہے. ہمارے ملک میں شب معراج مناتے ہیں، شب برات، تمہارے ملک میں بسنت مناتے ہیں، کیا کیا مناتے ہیں، اب تو پتہ ہی ڈر لگتا ہے دیوالی شروع نہ کر دیں. تمہارے ملک میں بابا یہ سارے رواج ہی ہیں نا، مناتے ہیں نا، اور شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، تادیہ شریف مناتے ہیں، چیلم شریف مناتے ہیں، اس کے بعد کونڈے شریف مناتے ہیں، 7 جمعراتیں شریف، تو کام یہی ہے، نہ اللہ نہ اللہ کا نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، وہ یہی دے منا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ قرآن نے حکم دیا، دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے. جب حج پہ گیا تھا پہلا دن تو جمرات مارا، دوسرے دن نہیں مارا، تیسرے دن سب کو مارا، تو دوسرے دن والا کدھر گیا، اس کا قضا کیا یا نہیں کیا؟ اگر دوسرے دن تم نے نہیں مارا، تیسرے دن تیسرے کا بھی مارا اور دوسرے دن والی بھی قضا مار دی دوبارہ، پھر تو کوئی جرمانہ نہیں. لیکن اگر بالکل آپ نے رمی جمرات کامل ایک دن کی چھوڑ دی ہے تو پھر ایک بکری دم ادا کریں اور حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلائیں. میں اپنے سر پہ ایک دفعہ خیرات لیا تھا، حالات نہیں ہے، کیا کرے گا، جب اللہ حالات ٹھیک کر دے کر دینا، کوئی ضروری تو نہیں کہ ابھی کرو، جب اللہ ٹھیک کر دیں گے کر دینا. یہاں شادی کرائی گئی ہے، دھوکہ کیا گیا کہ وہ بیچارہ نہ لڑکی ہے نہ لگی، یعنی خنسا مشکل ہے، چھوڑ دیں بس دوسری شادی کرو. اللہ کے گھر کی قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ کا گھر، نسبت تو اللہ کی طرف آئے گی نا، قسم تو اللہ کی ہوئی نا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی سیدھی اگر تو قسم نہ کھاؤ، مجبوراً کھانی پڑے تو پھر اللہ کے نام کی، واللہ باللہ تاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہجرت سے پہلے گئے ہیں، باقی تاریخیں دیکھنی ہیں تو سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں. جب بچہ بات کرنے والا بنے تو کیا سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں اور کیا سکھائیں. ارے ایک بچی ہے جس کی کافی دن سے شادی نہیں ہو رہی، اللہ آسان فرمائے، دل سے دعا کریں اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں سب کے مستقبل روشن فرما، یا اللہ سب کو خیر کے دین والے رحمت والے رشتے نصیب فرما اور سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے مدد پکڑو اور اللہ سے دعا کرو. بعض علماء نے لکھا یا جامع یا لطیف، اللہ کا نام ہے، پڑھ کے دعا مانگو اللہ آسان کرے. میں نے ظہر کے بعد نیت کر کے جراب پہنا تھا، پھر مسا کر کے مغربی شاہ پڑھا. اگر نیت کر کے جراب پہنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک موزہ ہو جس میں پانی داخل نہ ہو. باقی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان جرابوں پر بھی مسا جائز ہے. یہ آدمی انگوٹھوں میں مار کے، اچھا پھونک مار کے، یہ حدیث میں کوئی حکم نہیں، کوئی علاج کے لیے اللہ عالم اللہ کے نام پڑھ کے، جیسے حضور نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قل رب الفلق قل رب الناس، پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ حضور پھیرتے تھے، وہ بھی کوئی ایسی چیز پڑھتے ہوں تو اللہ عالم. جنازے میں اگر ایک سلام پھیرا جائے تو نماز تام ہو جاتی ہے، بالکل صحیح ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جنازے میں بھی دونوں طرف سلام ہے. بعض آدمی فرض نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، جو پڑھتا ہے اس سے پوچھو، پوچھو کیا پڑھتے ہو. مشکل آج کل یہ ہو گئی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے مسجد کے اندر نہ آئے اس کا کوئی دشمن نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے آگے رونے کا مقام ہے اور ہم کیا کہہ سکتے. بھائی جو نماز کے لیے نہیں آتا ہے، مسجد کے باہر کھڑا ہے، بدبخت اذان سن رہا ہے، اقامت سن رہا ہے، اس کے لیے کسی مولوی کی رگڑی پھڑکتی. جو آ جائے اس کو پکڑو ہاتھ، یوں کیوں ہوا اور یوں کیوں ہوا اور اوپر کیوں گیا اور نیچے کیوں. اللہ کے بندے آ گئے خدا کے گھر میں عبادت کر رہا ہے، دعا کرو اللہ سب کی قبول فرمائے. اگر کوئی بات ہے محبت سے جا کے، پیار سے جا کے سمجھاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. بیوی بیمار ہو گئی اور مزدلفہ میں ہم رات کو نماز پڑھ کے آ گئے، تو سوتے وقت میں نے اپنی بیوی کو بوسا بھی دیا، زیادہ شہوت ہوا ہم ملے، مجھے کیا پتا ملے کیا، یعنی مجامعت کر لی. اب احرام بھی نہیں کھلا، پھر تو ماشاءاللہ ایک بدنا ادا کرو، یعنی اونٹ یا گائے. وہ بیمار ہے اور حضرت اپنے شوق میں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ویسے ملے ہو تو بس صدقہ خیرات کر دو. کہتے ہیں جی کہ بعض طالب جو ہیں وہ سو جاتے ہیں، آپ ساتھ بیٹھ کے ان کو جگایا کریں، یہ بھی میری ذمہ داری. کہیں بوڑھے آدمی ہیں، گھر والے تو سونے نہیں دیتے. یہ انہوں نے بھی سبق کا مسجد کا سہارا لیا ہوا ہے، یہاں آ کے آرام ملتا ہے، کدھر جائیں. گھر والے تو کہتے ہیں جی جلدی نکلو، کھانس رہا ہے، خام خاص سر کھا رہا ہے. ہمارے کافی رشتے دار ہیں جو چھٹیوں میں کافروں کے ملک میں جاتے ہیں، بلا وجہ جانا جائز نہیں. وضو طواف میں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر کے شروع کریں. میں نے نماز چھوڑا تھا، توبہ کریں اور زندہ ہیں تو قضا بھی کریں. ملک سے آیا تھا تو کام کی نیت سے، لیکن میں نے حج کیا، انشاءاللہ فرض بھی ادا ہو گیا. ایک حادثے میں آدمی مر گیا، حکومت نے جو رقم دی ہے وہ بالکل اس کے ورثاء کو ملے گی، جائز ہے، حلال ہے. پر اگر مجھے لگا ہے وہ سوکھ جائے اتار دیں، کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر ایک یتیم لڑکی کی شادی ہے اس میں میں رقم دوں، مدد کروں، بالکل اللہ بہت اجر دیں گے. مبارک کب کنگھی کریں؟ جب ضرورت ہو. جمعہ کی آذان کے بعد کاروبار بالکل نہ کریں، بند. اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ واللہ اعلم وعلمہ اتم. یا الہ العالمین عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اس بلد اللہ الامین کو قیامت تک اور حاسد کی حسد سے اور فتنہ گروں کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اس کے امن کو استحکام کو استقرار کو قیامت تک باقی فرما. یا اللہ بے بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو تیرے بندے تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, ہر حملے سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وكشمير وفي شيشان. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك اعداءك من اليهود ومن شايعهم. اللهم اهلكهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين, واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.